جاگز تمنی سورہ کوثر
یا گناہ ہے شام و سحر زہر اپنے نبی جانے پیغمبر یا گناہ ہے شام و سحر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه
وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
درود بھیجیے محمد و آل محمد احسان اللہ مثال نے اس دنیا میں ذمہ دار خلق کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں دیکھیے وہ فائدہ کیا فائدہ ہے جو ہم اس زندگی سے اٹھانا چاہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو کیا سمجھنے کی جو آپ اپنی حقیقت سمجھتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے لیے فائدہ طے کریں گے اس کی دسویں مثال ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں اور میں کبھی کبھی اس مثال کو عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر ایک سونے کا ایک کلو کا وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پتھر ہے تو اس کا بہترین فائدہ کیا اٹھائے گا یہاں پر اس کو کہیں ایک کلو کا کوئی وزن چاہیے ہوگا کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے وہ وہاں استعمال کر لے گا ایسا ہوتا ہے میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں کسی بندے کے پاس کوئی راک تھی کسی جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے کوئی راک اٹھائی تھی کہیں سے تو انٹرسٹنگ لگی تھی پڑی رہی اس کے پاس بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کسی اور جگہ سے آسمان سے آیا ہوا کوئی ٹکڑا تھا وہ پتہ نہیں کتنے ملین اس کی قیمت تھی کیونکہ ایسا کوئی سیمپل اور نہیں تھا انسان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے نہیں پتا تو کیا ہوا ایک کلو سونا اس کو لگے گا ایک کلو پتھر اور اگر وہ پتھر کو سونا سمجھ بیٹھے تو اس کو ساری زندگی احترام سے دیکھتا رہے گا بعد میں اس کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ تو پتھر تھا کم و بیش ہم انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کیسے اس بات کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کس چیز کو اپنی کامیابی کہتے ہیں آج کی دنیا کی مثال آپ کے سامنے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وال محمد اور اس میں کوئی لگی لپٹی بات میں نہیں چھوڑوں گا آپ بھی اپنے ذہن میں مت چھوڑیے گا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو یہ پتا چلے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ نہ گھر اس کا اپنا نہ لباس اس کا مناسب ہے نہ گاڑی کی کوئی مناسب سی ہے نہ اس کے بچے کسی آسائش میں رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے آئے اور کوئی آپ سے کہے کہ یہ آدمی دنیا کا کامیاب ترین انسان. ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ مانیں گے؟ اصل کتنے لوگ حتیٰ یہ سوال کریں گے کہ تم کامیاب؟ میرا اپنے خیال ہے دیکھتے ہی اسٹریٹ فارورڈ پہلی بات تو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ بالکل غلط بات، یہ کامیاب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک جو کامیابی ہے اس میں سے اس بندے کے اندر کوئی اثر نہیں. اچھا اب اگر میں کہوں کہ یہ جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، یہ مثال کے طور پر وقت کے امام کی کوئی صحابی، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ آج تھوڑا سا سردی کا وقت بھی ہے، زیادہ باتیں ایسی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد، محمد جو قم اور نجف کی سرزمین ہے یہ یوں ہی مشہور نہیں ہے، اس میں بہرحال کچھ حقیقتیں بھی ہیں. کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا جو شہرت کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتی. شہرت تو کسی بھی چیز کو مل جاتی ہے، ٹورنٹو خود کتنا مشہور ہے، لیکن اس میں سبسٹینشلی ٹینجیبل اللہ کے نزدیک کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا. لیکن آپ مثال کے طور پر نجف تشریف لے جائیے، قم مقدس تشریف لے جائیے، مشہد چلے جائیے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں یہاں پہ کچھ ہے. تو خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقدس وجود کا وہاں پر ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات.
محمد والے محمد بلند الصلوات.
ظاہر میں نے کربلا کا نام نہیں لیا، مدینہ کا نام نہیں لیا، مکہ کا نام نہیں لیا، اسی لائن میں رکھیے. میں ایک صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کتاب نے، لاہور عظمیٰ بہجت آزادہ مقام شریف کے شاگرد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم لوگ مسجد جمکران پیدل جاتے تھے. اس زمانے مسجد جمکران قم سے بہت، یعنی قم بہت چھوٹا سا تھا، کم از کم 84-85 میں جب میں پہلی دفعہ گیا ہوں قم 84 میں، تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہر روز آپ جمکران جا بھی نہیں سکتے، اتنا پہاڑ تھا، کوئی بس وس جاتی بھی نہیں تھی، بس آس ٹائم میں جاتی تھی پھر بند ہو جائے گی، وہ بھی دو شب جمعہ میں اور دوسری خود کی رات. تو کہنے کہ ہم لوگ پیدل جایا کرتے تھے، وہ پیدل کو انہوں نے راستہ بتایا، کہنے اس راستے میں ایک باغ آتا تھا، وہاں پر ان کے کسی جاننے والے کا کوئی کمرہ ومرہ بھی بنا ہوا تھا، باغ بھی تھا. کہنے کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا، وہ عارف ٹائپ کا تھا، بہت پرہیزگار انسان، اور جب وہ ریگولر جیسے صاحبان علم ہوتے، ماما ہو یا مثلا عالم ہو، ایسے نہیں تھے، وہ ایک باغبان تھے، لیکن بہرحال ان کے اندر نورانیت تھی بہت زیادہ. کہنے کہ ان کے پاس سے کبھی کبھی گزرتے ہوئے ہم وہاں بیٹھ جایا کرتے، چائے وائے بناتے تھے، وہ چائے پیتے تھے، وہ دو چار نصیحتیں کرتے تھے، پھر ہم آگے چلے جاتے تھے مسجد جم کا. کہنے کہ ان کے پاس ایک اور بندہ رہتا تھا، وہ جو بندہ تھا وہ ان کا گویا مددگار تھا، اور اس بندے کا تو ان کا تو خیر وہ مثلا باغ تھا، گھر تھا چھوٹا سا، یعنی اس کا تو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس ہے کیا. اس کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے اندر اس کے پاس تھاوڑا کدال وغیرہ دو چار چیزیں ایسی رکھی ہوتی تھیں، دو چار اس کے برتن ہوتے تھے اور ایسے دو چار کپڑے وہ وہاں پہ رکھتا تھا، اور وہ ان کے کاموں میں مدد دیتا تھا باغ کے کام. تو کہہ گئے کہ ایک دفعہ ہم ان سے ملنے گئے بزرگ باغ سے جو باغ کے مالک تھے، اور ان سے کہا، بات بات کی، تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی خاص بات دیکھی ہو مثلا، کیونکہ یہ لوگ جو اہل مثال کے طور پر عرفا سے ملتے ہیں، یہ ان سے ضرور پوچھتے ہیں کوئی واقعہ سناؤ، ہم لوگ جیسے ہم لوگوں کو واقعہ سن کے مزہ آتا ہے، انہوں کو بھی واقعہ سن کے مزہ آتا ہے، اس سے سیکھتے ہیں ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کوئی واقعہ دیکھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک واقعہ دیکھا ہے. اور یعنی اب مجھے بہت ڈیٹیلس بھی اچھی طرح یاد نہیں، تو خیر انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہوا، کہیں گے تمہیں یاد ہے وہ ایک بندہ کسی کمرے میں رہتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں یاد ہے وہ بندہ. کہنے کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مثلا کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. تو میں حیران کہ بھائی اس بندے نے غلطی کیا کرنی ہے میرے ساتھ، یعنی میں کچھ شریف ترین انسان ہے، اس کی تو وجود میں کسی سے کوئی رابطہ وابطہ ہے ہی نہیں اس قسم کا کہ کسی کو نقصان پہنچائے. اب انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ تو معمولاً جب کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو انسان پہلے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ مرنے والا ہے، इजहार होगा तभी यहाँ से क्लियर कर रहा है मामले को। ये बड़ी अजीब कहानी है, जिन्हों को थोड़ा बहुत इस मामले में एहसास होता है बादों साथ बहुत अच्छी तैयारी करने लगते हैं। तो एक इमाम जुम्मा थे आस्तियान नाम करके शहर के, उन्होंने जब अपनी वफात से पहले आखिरी जुम्मे का खुतबा दिया तो पता नहीं कितना गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर लोगों से माफिया मांगी और कहा कि देखो मैं 54 साल से 54 ईयर्स तुम्हारी सिटी की खिदमत कर रहा हूँ, से गलतियां हुई होंगी जो भी हो, अब इस बूढ़े के ऊपर इतना रहम करना कि इसको माफ कर दे और पता नहीं अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, नबी का वास्ता दे रहा हूँ, पता नहीं किस किस के वास्ते देकर उन्होंने इल्तिजा करनी। उसने आकर कहा कि भाई ये करना वो करना कह रहे हैं, तो उसने पहले टालने की कोशिश की, उसने कहा थोड़ा सा बोले इधर नहीं कोई मामला हुआ है, मामला हुआ क्या मामला हुआ, कहने लगा कि मेरे पास इमाम आए थे उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। क्या ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या हुआ? तो उसने इस तरह से कहा, ये जो बात है ये और वाक़ों में भी तायद होती है, मैं अगर कोशिश करूँगा अभी आपको वो भी सुना दूँ। हम लोग जरा अपने अकेले की आज की मिसेस को अपने बातों बातों में ही गुजारने, तो उसने कहा कि ऐसी बातें कर, उसने कहा हाँ ऐसे ही है। तो उसने कहा कि इमाम के अतराफ में कुछ लोग होते हैं, कोई मेरा ख्याल में जो उस वाक़े में आदत 30 था, कोई 25-30 आदमी उस वाक़े में मुझे याद आ रहा है 30 बोला था उन्होंने, कोई 30 आदमी होते हैं जो इमाम के अतराफ में होते हैं, कोई डेडिकेटेड सिर्फ इमाम के कामों का, उनमें से किसी का इंतकाल हुआ और इमाम ने मुझे कहा है कि तुम ये जॉब तुम ले लो। तो उसने कहा कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा, कहने का रिजल्ट ये होगा कि मैं फला दिन यहाँ से जाऊँगा, और इमाम ने हुक्म दिया है कि इस दिन तैयार रहना तुम जाओगे। तो कहने लगा कि वो बंदे खुदा उस दिन तैयार हुआ, मेरे पास आया, मेरे जाने का वक्त था, और कहने का बातें करते करते मैं देख रहा था वो गायब हुआ, तो मैं हैरान रह गया कि कहाँ गया ये बंदे खुदा, और वो इसी तरीके से कहने का फिर उसके बाद मुझे कभी नजर नहीं आया। अच्छा ये वाक्य तो इन साहब ने लिखा भाई, इनकी किताब छपी हुई है, किताब इतफाकन अभी मेरे पास है भी, मैं रास्ते में पढ़ता आ रहा था, पढ़ता कि जहाज में मैं पढ़ रहा था तो मेरा दिल और डूबे जा रहा था, मैं सोच रहा था इसको ना पढ़ूं बेहतर, मेरे दिल इससे डूब रहा था कि हम कहाँ बैठे हैं और ये लोग कहाँ बैठे, और फिर दिल इस पे और डूबता है कि हम में से कुछ ना इनकी बुराइयां भी करते, मस्करे भी करते, समझ में नहीं आता क्या करें। एक वाक्य हो गया, एक और वाक्य अर्ज करता हूँ, आपकी सुन्नत में दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले ₹1984 में जब मैं तालिबे इल्म बना तो एक मदरसे में गया पढ़ने के लिए, हुकुम से थोड़ा फासले पर था, वहां तकरीबन 1.5 साल हो गया, वहां पर एक साहब आए थे 15 शाबान की मुनासबत से तकरीर करने के लिए, उस मदरसे का नाम था महदिया, वक्त इमाम के नाम से मशहूर। तो जब हमने अपनी एक टाउन बनाया कराची के बाहर तो हमने इस खातिर उसका नाम महदिया रखा, वह हमारा पहला मदरसा महदिया था, अब इंशाल्लाह हमारी आखिरी जगह भी महदिया बन जाए इस तरह सोचा था, तो इस खातिर उसका नाम महदिया रखा। तो वो महदिया मदरसा था, उसमें 15 शाबान और उसमें बड़े बड़े लोग नब्बे बड़े लोग जो हम लोग माशरे में कहते हैं, लेकिन बहरहाल मुतकी परहेज़गार लोग आते थे वहाँ पे तकरीर करते थे, उनमें एक आलिम तशरीफ लाए, ये वाकया उन्होंने सुनाया था, ये वाकया बाद में मुझे और किताबों में भी मिला है क्योंकि वो इसी जमाने का है, यानी 40-50 साल के अंदर अंदर का, तो और किताबों के अंदर भी मिला है, और मुझे अब यूं याद आ रहा है कि ये वाकया उन्हीं के साथ हुआ था जिन्होंने मुझे सुनाया, जिन्होंने हमें मदरसे में सुनाया, मैं लेकिन वेरीफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि वो बात 84 की है, मुझे याद भी नहीं कि उनका नाम क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि हम वही आए थे और उन्होंने सुनाया, तो वो वाकया ये था, यानी कि वाकया ये था कि वो एक मदरसे के प्रिंसिपल थे और वो मदरसे में मुख्तलिफ कामों को अंजाम देते थे, तो उनका एक मददगार था, तो उनके बिल्कुल चपरासी की तरह काम करता था, बल्कि शायद उससे भी थोड़ा और नीचे आपको लाना पड़ेगा कोई सर्वेंट के, तो कहने के कि वो बहुत ही मुखलिस आदमी था, वो मदरसे की सफाइयाँ भी करता था, वॉशरूम भी साफ कर लेना होता था, और वो हर चीज़ में कोई ना कोई काम में लगा रहता था, तो हत्ता ये होता था कि हम लोग जो मदरसे में होते थे तो अपने कपड़े खुद धोते थे, क्योंकि वो इतना बेचारा डाउन टू अर्थ था, जब अपने कपड़े धोने लगता था तो लड़कों से कहता था कि भाई तुम्हें से कोई अगर درس وغیرہ مشغول ہے, کپڑے اس کے رہ گئے مجھے دے دو, میں دھو دوں گا, جبکہ اس کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد کیا کہ کبھی وہ بازار وزار جانے لگتا تھا تو سب کو بولتا تھا کسی کو منگوانا ہے تو مجھے بتا دو, میں جا رہا ہوں, میں لے آؤں گا. اس طرح بہت زیادہ سرو کرتا, یعنی کہ وہ اتنا مخلص آدمی تھا کہ میں اس کو کبھی کوئی کام بولتا تھا تو دن رات نہیں دیکھتا اور فوراً حاضر ہو جاتا, کمرہ بھی برابر نہیں تھا. کہنے کے بعد اوقات میں ایسا ہوتا تھا کہ اگلے دن کی درس کی تیاری کے لیے پڑھ رہا ہوتا تھا تو 1:30 بج جاتے تھے رات, اور میں تھک جاتا تھا کبھی تو ایسے ہی میں حسب عادت جیسے دن میں کبھی ہوتا تھا اس کو فلانی کو آواز دیتا تھا, فلانی چائے لیا, تو مجھے یاد نہیں رہتا تھا کہ مثلا ابھی تو 2 بج رہے ہیں رات کے, وہ بھاگا بھاگا آتا تھا, کہتا تھا میں ابھی رہا اور فوراً چائے لیا تھا. کہنے کا یہ اسی طرح ہوتا تھا. پھر کبھی اس سے معذرت بھی کر لیتا تھا کہ بھائی اتنی رات کو میں نے بول دیا, مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ اتنی رات ہو گئی. کہتا تھا نہیں اس کی آپ پرواہ نہیں کریں, آپ کو جب چاہیے آپ بتائیں. میں کہنے کے اسی طرح ایک دفعہ ہوا کہ میں بیٹھا پڑھ رہا تھا اور آگ کافی ہو گئی تھی, میرے پھر جواب سے نکل گیا کہ کافی رات ہو گئی, تو میں نے اس کو آواز دی کہ فلانی چائے لے آئے, یعنی وہ نہیں آیا. ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ شاید میں نے ہلکا بولا ہوگا, تو میں زور سے اس کو بولا فلانی چائے لے آئے, تو کہ تھوڑی دیر میں نے کہا نہیں آیا, نہیں پریشان ہو گیا, یہ خدا نہ کرے کہیں بیمار تو نہیں پڑ گیا, چونکہ اتنے سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو بولو نہ. یعنی کہ میں اس کے کمرے میں گیا, اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہی سنایا تھا, چونکہ جو کتاب میں میں نے پڑھا نا وہ ایسے ہی تھا جو میرے حافظے میں رہ گیا تھا. یعنی کہ میں نے جب کمرے میں اس کے جا کے دیکھا تو آپ کو یاد ہے لکڑی کے پرانے دروازے ہوتے تھے, ان کے نیچے سے اسپیس رہتی تھی, بیچ میں سے بھی اسپیس رہتی تھی, اس کو اردو میں درز کہتے ہیں, جو درز رہ جاتی تھی. تو اس درز میں سے انہوں نے دیکھا, کہنے کی کہ اندر سے اتنی لائٹ نکل رہی تھی جو یہ لالٹین چراغ وغیرہ کے بس کی نہیں تھی. یعنی کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ اس کے کمرے میں اتنی لائٹ کہاں سے آ گئی, کہ ہمارے مدرسے میں اتنی لائٹ ہے ہی نہیں, تو یہ اس کے کمرے میں کہاں سے آ گئی. تو کہنے کہ میں نے اس کے درز میں سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو سوائے لائٹ کے کچھ نظر نہیں آتا, بہت بہت ٹوٹا تھا. تو کہنے کہ اچانک میں ٹھٹک گیا کہ یہ کچھ اور ہو رہا ہے, یعنی ابھی تک تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر اچانک کہنے کہ مجھے خیال آیا کہ بھائی یہ لائٹ کچھ اور ہی ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے. کہنے کہ جیسے ہی میرے دماغ میں یہ آیا تو میں نے کوشش کی میں دروازہ کھول کے اندر جاؤں, لیکن کیا ہو, تو اس دوران میں دروازے پہ گویا نوک ہو گئی. کہنے کہ میں نے دیکھا کہ اچانک لائٹ کم ہو چکی, اب لائٹ کم ہوئی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ اب میں انٹر ہو سکتا ہوں. میں انٹر ہوا تو ابھی تک لائٹ کا تھا اور وہ ایک کونے میں ہی منہ ہاتھ باندھ رہا. میں نے اس کو دیکھا کہ عجیب سی حالت ہو رہی تھی, میں نے اس کو دیکھا, اس سے پوچھا کیا ہوا تھا, میں نے کہا کچھ نہیں, نہیں کچھ نہیں, بات میں اتنی لائٹ دیکھی یہاں پہ جیسے سورج نیچے اترا ہوا ہے, تو تم وہاں کیوں کھڑے ہو, کہ کچھ نہیں ہوا. تو کہیں گے کہ میں نے سمجھ لیا اچانک, اور میرے دماغ نے کہا کہ نہیں یہ کچھ اور معاملہ, کہیں گے میں نے اس سے کہا کہ امام تشریف گئے, ایسے یہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے, کچھ بھی کر لیں جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر آپ کسی سے ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے نا, آپ اس سے پوچھیں طبیعت کیسی ہے, الحمد للہ بہت اچھی ہے, آپ اس سے پوچھیں اس جگہ پہ درد ہو رہا ہے, اب نہیں کہے گا نہیں ہو رہا, درد ہو رہا ہو تو بولے گا درد ہو, جھوٹ نہیں بول سکتا, امام آئے تھے اب جھوٹ نہیں بول سکتا. جیسے اس نے کہا ہاں آئے تھے, تو کہنے گے کہ میں اس کے پاؤں میں گر گیا اور میں نے کہا کہ میں نے بہت غلطی کر دی, تو مجھے معاف کر دیا, میں تمہیں نہیں جانتا تھا, میں تمہیں نوکر, نوکر تو مجھے ہونا چاہیے. تو کہیں گے کہ وہ اس نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ یہ اگر آپ یہ کرو گے تو امام میرے پاس کبھی نہیں آئیں گے. کیوں کہ امام نے مجھے آ کر بتایا کہ میں تمہارے پاس آیا اسی وجہ سے ہوں کہ تم نوکری کر رہے ہو. کہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اب تمہیں نوکر رکھوں, یہاں میں نہیں رکھ سکتا. کہنے کہ اگر آپ بھی رکھو گے تو میں اپنے کام سے گیا تھا, تو میرا تو معاملہ ہی ختم, میں نوکر ہی رہنا ہے, اسی خاطر کے امام آئے تھے. یعنی کہ میں عجیب مخمصے میں پھنس گیا کہ میں کیا کروں, اس آدمی کو نوکر رکھوں, یہ ہم سب سے بہتر ہے. تو پھر میں نے اس سے کہنے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو چاہتا نہیں مانتا, کہنا آپ کو وہی کرنا ہوگا جو آپ کر رہے ہیں.
आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हैरान कि मैं किस मुंह से इसको कहूंगा तुम चाइना में मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ कि भाई अब इसका होगा क्या। अब कहेंगे मैं, उसने ये भी कहा कि किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, किसी तालिबे इल्म को नहीं बताऊं। तालिबे इल्म उसके साथ बड़े बड़े मजाक करते थे, बड़े लतीफे करते थे, क्योंकि अब अगले दिन मैं देख रहा हूँ बच्चों को कुछ पता नहीं है, लड़के उसके साथ वही हरकतें कर रहे हैं, कपड़े धुलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कहेंगे मेरी जानने के लिए जा रही थी कि भाई ये हम लोग इसके साथ ही कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, भाई आपका क्या बनने वाली है। क्योंकि आप लड़कों को समझाता रहते थे को बेटा जरा ख्याल करो पूरा आदमी है, अब वो देखते थे कि इनको क्या हो गया था, सारी जिंदगी ऐसी ही चला है। क्योंकि मैं बहुत परेशान था। फिर वो एक दिन मेरे पास आया, मसलन ये आप इस तरह परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? इमाम को जो बुला लिया, क्या मतलब बुला लिया? तो यही चीज जो इसने इन्होंने बताई थी ना कि 30 आदमी इमाम के अतराफ में, तो उस वाक्य में 30 नहीं बुला, उसने कहा कुछ लोग हैं जो इमाम के लिए काम करते हैं, उनमें से एक का इंतखाब। और इमाम ने मुझे कहा कि अगर तुम चाहो तो आ लो। मैंने मैं और कहूँ फिर तो पूछा कब जाओगे? मैं जुम्मे के दिन जाऊँगा। क्या जुम्मे के दिन मैं देखता रहा कि कर क्या रहा है। जुम्मे के दिन उसने सारी चीज़ें अपनी जमा की, एक कोट ली थी थोड़ी सी, और उसके बाद वो नहाया धोया, जूते कपड़े सब अपने साफ करके जो कोई पोटली वोटली थी वो लेके वो हौस के किनारे बैठ गया। कहेंगे मैं देखता रहा कि यहाँ बैठा है बैठा है। कहेंगे अजान से थोड़ी देर पहले वो उठा, चलना शुरू हुआ। कहेंगे मैं बच्चों को बुलाया, बोला देखो उसको कहाँ गए, तब ने जाके इधर उधर देखा नहीं मिला। बाद में लोगों को बताया कि भाई ये बंदा ये था। दुरूद भेज मोहम्मद वाले محمد والے محمد بلکہ اصل میں روایت کا ہی وزن ہوتا ہے، تو ہم جو باتیں کرتے ہیں روایت سے نکالتے ہیں تو اس میں وزن بنتا ہے۔ یہ روایت ہے ہمارے پاس دو معصومین سے، یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد، رحم کرے بعض اوقات پوزیشن سے میں بہت کنفیوز ہوں، کیونکہ یہ جو ممبر ہے اس کی ڈائریکشن یہاں ہے، مسجد دیوار پبلک یہاں ہوتی ہے، تو اس کی ممبر کی سمت کو تھوڑا سا ادھر ہونا چاہیے تاکہ یوں دیکھ سکے آدمی، یوں بیٹھے اور دیکھے گا تو اس میں یہاں ادھر دیکھتا ہوں تو مائک مس ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کل اس کو تھوڑا سا، یہ روایت ہے، روایت ہمارے پاس یہ جو روایت بیان ہوئی یہ مولا چھٹے سرکار سے بھی بیان ہوئی، مولا امیر المومنین سے بھی بیان ہوئی۔ درود بھیج محمد وال محمد، مولانا چھٹی سرکار سے بہار لالوار نے بھی بیان کی ہے نام الدسی کی، اور شیخ مفید کی کتاب غائبہ، کتاب الغائبہ شیخ مفید کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی بیان ہوئی ہے مولانا چھٹی سرکار۔ مولانا امیر المومنین سے بھی بیان ہوئی ہے، اس کی سند میں بہت مستند پیچھے نہیں گھوم پایا ہوں، لیکن یہ کتاب ہے مطالب مطالب الصعود، اس طرح کر کے نام تھا، اس میں سے یہ بیان ہوئی تھی۔ تو میں ابھی کنفرم جس کی سند دے سکتا ہوں وہ مولانا چھٹے امام والی روایت، لیکن دونوں کے الفاظ ایک ہی جیسے ہیں۔ تو یہ بھی امکان ہے کہ مولانا امیر المومنین نے ارشاد فرمائی ہو اور بعد میں مولانا اور چھٹے سرکار نے اس کو دوبارہ بیان فرمایا جیسے امجد سے۔ پر امام نے مومنوں کی صفت کو بیان کیا ہے، یہ تھوڑی روایت ہے، یہ بڑی روایت ہے۔ اس روایت کے بیچ میں ایک جگہ پہ یہ لے لکھا، ان شہدو لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، یہ مومنین بعض ایسے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک روایت چل رہی ہے، امام نے فرمایا یہ اصل مومن، اس نے والا پوچھتا ہے میں ان مومنوں کو کہاں ڈھونڈوں، ان کی نشانی کیا ہوتی ہے، میرے امام نے کہا نشانی یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہوتی ہے. ایک جگہ جب یہ ارشاد فرمایا کہتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی نہیں جانتے, اور اگر یہ نہیں ہوتے تو کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں, یہ گمنام ہوتا, ان کا کوئی بھروسہ نہیں, یعنی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. یہ جو دو مثالیں میں نے کم از کم آپ کے سامنے ذکر کی, یہ اس ٹائپ کے لوگ اگر بیٹھے ہیں تو کوئی ان کو کاؤنٹ نہیں کرتا, نہیں ہے تو کوئی ڈھونڈتا بھی نہیں کہ کہاں گیا بندر. اچھا, البتہ ظاہر ہے کہ اس کے سوا بھی کچھ اور ہو سکتا ہے, مثلا مومن ہو جس نے کام کاج انجام دیا ہو, اس کو لوگ آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہو, مثلا جیسے خود اہل بیت کے کئی اصحاب ایسے تھے جو آئیڈینٹیفائیڈ تھے, مثلا حضرت مالک اشتر, یہ تو نہیں کہ حضرت مالک اشتر کوئی نہیں پہچانتے تھے, لیکن کچھ مومنین کم از کم اس صفت پر ہیں. تو اب یہ جو ہمارے اسٹینڈرڈ سے اس میں یہ فٹ ہو رہے ہیں لوگ. اصل ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ یہ بڑی عجیب روایت ہے کہ جنت میں جانے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی دنیا میں کوئی گواہی بھی قبول نہیں کرے, یعنی اتنا بھی ویٹ نہیں ہے کہ وہ کہے میں وٹنس ہوں اس بات کا تو اس کی وٹنس کو ایکسپٹ کر لیا جائے, اتنا بھی ویٹ نہیں وہ قبول کرنے والا. فرمایا جنت میں جانے والے ایسے ہوں گے, یہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ نہیں دکھا رہا کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے, آپ غائب ہو جائیں آپ کو کوئی نہ دیکھتا, آپ ہوں تو کوئی کام نہ کریں, یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. بتا رہے ہیں کچھ مومنین ایسے ہوں گے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنے اسٹینڈرڈ کو سوچ سمجھ کے بناؤ, ان چیزوں کو اسٹینڈرڈ مت بناؤ کہ کسی کے پاس شہرت ہو, کسی کے پاس طاقت ہو, کسی کے پاس دولت ہو تو وہی پھر ہماری اس کے اندر فٹ ہوگا کہ ہم اس کو رسپیکٹ دیں گے, ہم اس کو جناب عالی مومن سمجھیں گے. ابھی ہمارے یہاں ایمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر میں صحیح بات بتاؤں آپ کو تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, حتیٰ ہم اپنے مولویوں میں بھی متقی کو رسپیکٹ نہیں دینا چاہتے, اپنے مولویوں میں بھی اس کی شہرت کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے, تقویٰ کو نہیں پوچھ رہے ہوتے ہم زیادہ تر. ہاں کوئی متقی بھی ہو مشہور بھی ہو جائے, یہ قاعدہ مسئلہ, جیسے مالک اشتر کی مثال میں اس کی, حضرت سلمان فارسی کی مثالیں, حضرت بلال حبشی کی مثالیں, بہت مثالیں ہیں. لیکن عزیزان محترم, سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے رہیں کہ بھئی آپ کو دین میں کچھ معیار آتے, وہ جو ویلیوز تھی وہ آپ کی زندگی میں کہاں فٹ ہو رہی ہیں, میری زندگی میں کہاں فٹ ہو رہی ہیں. اچھا آپ کوئی پوچھے کہ بھئی مولانا اس سے ہونا کیا ہے, اسی سے ساری دنیا اور آخرت بننی ہے میری, اور ہماری ساری آخرت اسی سے بننی ہے, کیونکہ یہ جب فیز آف لائف ختم ہوگا تو ہم زخم جائیں گے. وہ جو برزخ کا فیز آف لائف ہوگا وہ ریالٹی پر ہوگا. ریالٹی پر مطلب کیا؟ مثال کے طور پر میں ساری زندگی احترام کیا تھا کچھ چیزوں کا, برزخ میں وہ ہے ہی نہیں تو میں صاحب احترام نہیں ہوں, پھر وہ پھر میں اسی درجے پر ہوں جس کی وہاں پہ وہ ریالٹی ہے. مثلا دنیا میں دولت کی جو حیثیت ہے اس وقت وہ خدا کے برابر آ گئی دنیا کے اندر, اعوذ باللہ ایسا ہی ہے نا اس وقت, اس کی حیثیت برزخ میں کیا ہے؟ لگتا نہیں کہ دیر ہو, لگتا ہے کہ نیچے ہے, لگتا ہے کہ نیچے ہے. جو میں نے واقعہ سنا آپ کو کم سے کہا بھائی اب تم کو یہ نہیں ملے گا کیونکہ تم تو گھر دے چکے ہو, تو لگتا ہے کہ کچھ الٹا چل رہا ہے معاملہ. تو لیکن چلو اگر ہم یہ بھی قبول کر دیتے ہیں, آپ کی بات کو قبول کر دیں کہ صفر ہو گیا, زیرو ہو گیا, ٹھیک ہے, تو جس کی پرائم امپورٹینس یہاں پر تھی وہ وہاں پہ ہو گیا زیرو. اچھا جو اس کے اوپر دل لیے بیٹھا تھا اب وہاں اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے جس کی ویلیو زیرو بھی نہیں ہے, تو اس کا اسٹیٹس وہاں پہ کیا ہے؟ زیرو, بلو زیرو. ہم وہاں پر اسی فیز میں داخل ہوں گے جس میں ہم یہاں دلوں کو جوڑے بیٹھے ہیں, یہاں جس چیز سے ہم دل جوڑے بیٹھے ہیں اسی کے ساتھ وہاں پر اٹھ رہے ہوں گے, تو اس کی ویلیو کی وہاں پہ ملنے والی ہے. اس لیے ہم سے بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی تم لوگ اس دنیا سے دل نہیں لگانا, رہنا اسی دنیا کے اندر لیکن اس کے ساتھ ایسا دل لگا کے نہیں بیٹھ جانا, اس کی ویلیو تو وہاں زیرو بھی نہیں ہے. اب کسی نے اپنے دماغ کو سارا استعمال ہی اس دنیا کو لینے, کھانے پینے کمانے شہرت و طاقت میں استعمال کیا دماغ کو, اس کا دماغ وہاں پہ کیا ملے گا؟ ختم, ڈیڈ. کیونکہ اس نے دماغ کی ساری طاقتوں کو ایک ایسے فیز میں استعمال کر دیا جس کی برزخ کے اندر کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اچھا یہ بات ہو گئی. اچھا اب آتے ہیں ذکر کے اوپر. جو ہم دو تین دن سے مسلسل اذکار کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم نے کئی دفعہ یہ بات کہہ دی ہے کہ ذکر کرنا اسپرچل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اسپرچل ڈیولپمنٹ کو فیسلٹیٹ کرتی ہے. لیکن اس میں ایک فائدہ, جب آپ ذکر کریں اور آپ کا دماغ ذکر کے ساتھ سوچے بھی, دو باتیں ہیں, ایک تو ورد کرتے ہیں بس زبان سے بولتے ہیں, ایک دفعہ نہیں تھوڑا بہت دماغ کو لے کے چلتے ہیں سوچتے بھی ہیں. میں مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد, ہاں آپ نے نماز کی ایک رکعت پوری کر لی, دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, کیا بولیں گے؟ بحول اللہ وقوته اقوم. آج آپ نے کم سے کم 17 رکعت تو واجب پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے, 10-12 مرتبہ تو بولی دی ہوگی نا یہ جملہ, آخری رکعت میں تو نہیں بولی گی, ظاہر آخری کے سب کو کم کر لیں. تو آپ نے اگر 17 رکعت پڑھی ہے تو 12 دفعہ تو بول دیا نا, ٹھیک, انصاف سے بتائیے گا 12 دفعہ میں ایک دفعہ بھی اس کا معنی یاد ہے؟ اچھا اگر کسی کا دماغ کم سے کم اتنا ٹیون ہو جائے کہ نماز کے ذکر کو یاد کرے تو اس نے دن میں 12 مرتبہ خدا کی حول اور خدا کی قوت کو یاد کیا ہے کہ میری ساری طاقتیں اٹیچ ہیں بلکہ ایکچولی شیڈو ہیں اللہ کی حول و قوت, کیونکہ اس کے حول و قوت سے میں کھڑا ہو رہا ہوں اور بیٹھ رہا ہوں. اب یہاں کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں بہت, آپ کو پتا ہے زیارت آل یاسین کے اندر امام کی 14 حالات کے اوپر 15 حالات کے اوپر سلام کیا گیا, جب آپ بیٹھے ہوں, جب آپ تشریف فرماؤ کھڑے ہوں, جب آپ یہ ذکر کریں, جب آپ رکو کریں, جب آپ سجدہ کریں, کتنی حالات ہوئی. تو اس کا سمری اس جملے کے اندر ہے, بحول اللہ وقوتی اقوم اقوم, ساری 14 یہ بحول اللہ, یہ بحول اللہ, ایک دفعہ بھی نہیں سوچ رہے حول و قوت الہیہ ہے کیا. اگر سوچ رہے ہوتے تو کیا فائدہ ہوتا, قیامت کے دن وہ حول و قوۃ الہیہ ہمارے ساتھ, برزخ میں ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم نے اس کو ریئلائز کر لیا, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن اگر اس کو اگنور کیا جائے, میری ایک مشکل پتی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا میں فنا کے ہاتھ میں ہے اور میں مرے جا رہا ہوں کہ وہ یہ کر دے, وہ یہ کر دے, وہ یہ کر دے, اور مسلسل بلا رہا ہوں کہ اب یہ حول و قوۃ الہیہ کو کاؤنٹ کر رہا ہوں یا اگنور کر رہا ہوں. اتنی ہی ٹائم حول و قوۃ الہیہ مجھے اگنور کرے گی برزخ میں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ہمیں بلایا, ہم نے تمہیں بلایا, نسوا اللہ فانساہم, انہوں نے خدا کو بلایا, خدا نے ایسا کیا کہ یہ اپنے آپ کو بھی یاد نہیں رکھا. یعنی کیا مطلب, یاد نہیں کر پائے گا میں انسان, یاد نہیں کر پائے گا کہ یہ خدا کا ماننے والا تھا. ابھی وہ انسان کو یاد نہیں کر پائے گا تو وہ خدا کو کہاں یاد کر پائے گا. یہ ریلیشن شپ اس دنیا اور اس دنیا کا بنا ہوا ہے. یہ ذکر ہے جو ہمیں اس دنیا سے تھوڑا سا بلند کر کے اس دنیا کی پریپریشن دے رہا ہوں. لیکن یہ ذکر کب فائدہ دے گا, جب تھوڑا غور و فکر کے ساتھ. تو عزیزان محترم, ہمیں جو ٹاسک ملا ہوا ہے, میں نے وہاں سے شروع کیا تھا, میں دوبارہ اس پر واپس آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد, ایک بار پھر مل کر درود بھیجے محمد والے محمد. جو ہمیں ٹاسک ملا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی ریالٹی کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور اس ریالٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کے جو اپروپریٹ سکسیس ہے اس کو حاصل کریں, اس کو حاصل کریں, اور مرنے سے پہلے اپنا حساب کریں. جملہ ہے ہمارے پاس روایت میں, حاسبو قبل ان تحاسب, اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا کیا ہے. अपना हिसाब करने की भाई हमारी सक्सेस क्या रही। तो मिसाल के तौर पर आप माशाल्लाह यहाँ पे कुछ जवान है, कुछ और उम्र गुजारे में है, अपना हिसाब करें अब तक की लाइफ में अचीवमेंट्स क्या है। अब क्या मैं उसमें काउंट करूं कि मैं कितनी जमीन का मालिक हूं, क्या ताल्लुक है बस, कौन खबर में जमीन का मालिक। अच्छा मैं काउंट करूं कि मेरा पीआर और पासपोर्ट कहां का, क्या ताल्लुक, ये अचीवमेंट है। और हम में से कुछ ने इसके ऊपर छह छह सात सात साल गुजारे। अल्लाह आपको पासपोर्ट भी मुबारक करे, पीआर भी मुबारक करे, अल्लाह करे कि इसके जरिए आपके और मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, हमारी और आपकी दीन की खिदमत में कोई काम। इस कामयाबी के लिए दुरूद भेज मोहम्मद वाले तो अगर ये ओरिएंटेशन आपकी और मेरी क्लियर है तो हम हर चीज को इस्तेमाल करें। भाई मेरे पास ये ताकत है, मैंने इससे ये सक्सेस ले। चले अभी वो किसी ने मुझसे कहा मौलाना पीछे को छोड़ने आगे का, अब तो हो गया ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, अब ये सोचो अब यहाँ पे चैलेंज है क्या, अब जो अचीव करना है वो करना क्या है। कम से कम अब यहां से ओरिएंटेशन सही कर लो ताकि कुछ तो हमें इत्मीनान दिल को तसल्ली हो जाए कि भाई हमने अपनी जिंदगी में कोई काम किया। वरना आपको मैं डराने की क्यों कोशिश करूंगा बिलाजर में, एक सादा था आप जाके देखिए रिवायात क्या। देखो क्या मैं बेवकूफ होऊंगा कि मैं सोचूं मैं मुझे नहीं मरना, पागल हूं क्या, पागल तो नहीं, मुझे पता है कि मरना है, सबको पता है कि मरना। क्यों रिवायात ने बार बार कहा मौत याद, क्यों कह रहे, एक ऐसी चीज याद करो जिसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। तो खुदा ये फरमाना चाह रहा है कि दीन में ये कहना चाह रहा है ये वो रियलिटी है जिसमें डाउट कोई नहीं है, लेकिन तुम मगन हो जाओ। ये वो चीज नहीं है, बस अगर कोई ये कहना अपनी नमाजों को याद करो तो इंसान कहे हाँ जो बात सही है, क्योंकि इंसान नमाज को भूल सकता है, आपको भूल सकता है। ये वो हकीकत है, मैं मामूलन मजाक में कहता हूँ कि खुदा का मुनकर मौजूद है, कुरान का मुनकर मौजूद है, नाउजुबिल्लाह हकीकत का मुनकर मौजूद है, दुनिया में एक रियलिटी जिसका कोई मुनकर नहीं, मौत, इसका कोई इंकार नहीं कर सकता। आपको आप सब के सामने कोई इंकार कर सकता नहीं कर सकता। आप मौत के बाद किसी जिंदगी के खाइन है, आप खाइन तभी यहां बैठे हैं। अगर आप खाइन है तो आपको और मुझे फौरन अपने आप से पूछना ये यहां से वहां जाए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। वो आपकी अचीवमेंट है जो आप यहां से मान जा सकते, बाकी क्या है, बाकी बेस्ट होता, बाकी बेस्ट होता यहां पर रहे नहीं जाएगा। तो अब ये जितने टाइटल्स मैंने गिनवाए में पूछे, अच्छा अब आखिर में जाए जाएगा क्या, जाना क्या है यहां से। तो हम सबको मालूम है जो बेहतरीन चीज मेरे और आपके साथ, वो अगर मैं ऊपर से नीचे लेवल करता वाला हूं, नंबर एक बेहतरीन इल्म जिसको हम अकीदा ताबीर करें, सच्चा पाकीज़ा अकीदा, जितनी डिटेल में जा सके उतना ही ज्यादा काम है। यानी मतलब कोई एक आदमी है जो कहता है मैं इतना जानता हूं खुदा है, उसके अलावा आगे पीछे मुझे कुछ नहीं पता, बरज़ख में इसको इल्म लेना पड़ेगा जो यहां ये पांच साल में ले सकते, और मुझे नहीं पता मानते करना है। जितना बेहतरीन अकीदा ले जा सकता है अपने साथ लेके जाए, क्योंकि जितना गलत अकीदा लेके जाएगा मुसीबत चली जाएगी। ये सब हमारी अचीवमेंट्स होनी है वहां, या हम यहाँ सुकून से अपनी आजादी से अपनी आसानी से कर लें, या फिर वहां पे रगड़ रगड़ के। तो बेहतरीन चीज क्या ले जा सकते हैं, बेहतरीन चीज सबसे अच्छा अकीदा लेके जाए, जितनी डिटेल में ले जा सकते हो, तौहीद को पढ़ो, नबूवत को पढ़ो, इमामत को पढ़ो, इलाही को देखो, कयामत पे क्या होगा, जितना अकीदा अच्छा। नंबर एक, नंबर टू इंसानी औसत क्वालिटीज, खुदा की क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर देखना चाहता है, जो भी पॉसिबल जमा कर। جو خدا کی کوالٹی اعلیٰ انسانی صفات وہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. بس پہلے چیپٹر کو میں نے عقیدہ کا اگر اس کو اور تھوڑا سا لفظ کو میں گہرا کرنے کی کوشش کروں تو اس کو ہم کہیں گے معرفت. کیونکہ آپ کو پتا ہے عقیدہ اور معرفت میں بھی ذرا سا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ خدا ہے, لیکن اتنی معرفت ہوتی ہے کہ اس خدا پہ انحصار کرتا ہے. بس عقیدہ بھی علم سے ذرا سا آگے کی بات ہے, لیکن عقیدے کے پیچھے بھی ایک معرفت بھی ہے, وہ معرفت بھی اس کو حاصل ہو رہی ہے. تو پہلی چیز کیا لے کے جائے, عقیدہ, اور عقیدے کے پیچھے معرفت. دوسری چیز کیا لے کے جائے, اس عقیدے کے نتیجے میں ایک انسان آئیڈینٹیفائی ہوگا, اس انسان کی کچھ کوالٹیز ہوں گی, وہ کوالٹیز اس کو لے کے جانی ہے. تیسری چیز میں کیا لے کے جائے, ان کوالٹیز کے نتیجے میں کچھ ایکشنز ہوں گے, کچھ اعمال ہوں گے, وہ اعمال اپنے ساتھ. اب میں تینوں کو سیکوینس میں لاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والا بالکل بٹن لائن سے شروع کرتے ہیں, عمل سے شروع کرتے ہیں پھر اوپر. مثال کے طور پر اعمال میں کیا چاہیے, اعمال میں اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے. صدقے کا تذکرہ ہوا تھا, جمعہ کا دن بھی ہے, چلو صدقے کے اوپر بات کریں. کل رات میں نے بھی تذکرہ بھی کیا تھا کہ صدقہ. تو جناب علی اعمال میں ایک عمل ہے کہ صدقہ دے. صدقہ کسی کہتے ہیں, ہمارے پاس تو ایک ہی صدقہ ہے, نوٹ ڈال دو, سکہ ڈال دو. اچھا ہمارے صدقے میں ایک مشکل ہے, یہ جاتا ہے گلک میں, اور گلک کب کھلے گا اللہ جانتا ہے. کیا بولوں, اب صدقہ آیا تھا شب جمعہ اور میں نے تو صدقہ اپنی جیب سے تو نکال گیا, لیکن وہ ایک اور ڈبے میں چلا گیا. یہ مستحق تک پہنچ گیا نہیں پہنچا, چلو یہ آپ نے ڈال تو دیا لیکن پہنچا نہیں ہے. پھر اب صدقے کا کیا ہوگا, صدقہ کیسے پیسہ ہوتا ہے, یہ آپ نے پیسہ نکال دیا بہت اچھا کام کیا. صدقہ صرف پیسہ ہوتا ہے نہیں, صدقہ اچھا کام بھی ہوتا ہے. مثلا کیا اچھا کام ہوتا ہے, کسی کو کال کر دو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر کسی کی کام آ دوں, عشاء بھی جمعہ کر دوں, روزہ جمعہ کر دوں, یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ بڑی عجیب صدقہ ہے, بہت ہی عجیب صدقہ ہے کہ کوئی کسی بچے کو پازیٹیولی خوش کرتے, ایک تو وہ گناہ کر کے خوش کرتے اچھے طریقے سے خوش گناہ کے بغیر, یہ بہت بڑا صدقہ. اللہ کے نبی کرتے تھے اور امیر المومنین فرماتے تھے, اسی یہ سب مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا اب ایک آدمی صدقہ دیتا ہے, اس نے صدقہ دیا کس کے لیے دیا ہے, اللہ کے لیے دیا, یہ ایک عمل ہے. صدقے کو ہم نے پہلے ڈیفائن کر لیا, ابھی صدقہ کیا ہوتا ہے, پیسہ نہیں ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. ایک عجیب روایت میں اپنی خدمت میں عرض کروں, یہ میں شاید روایت کے ساتھ عجیب کا لفظ زیادہ لگانے لگا ہوں, کیونکہ وہ لوگوں کے دماغ میں عجیب لگنے لگتی ہے. ایک روایت میں نے پڑھی, کیونکہ جب میرے اپنے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں سوچتا تھا میں اس کو کچھ نہ کچھ پہنچاتا رہوں, کہیں کچھ کے لیے کچھ کرتا رہوں, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا کروں. جو میں کر سکتا تھا ٹھیک ہے, میں ایک دفعہ کر لیا, دو دفعہ کر لیا, اب کیا کروں. اس میں یہ روایت میں نے دیکھی, اس میں لکھا تھا کہ تم جو جانوروں کے سامنے کھانا ڈالتے ہو نا, یہ بھی تمہارے مرحومین کے لیے صدقہ. جانوروں کے سامنے جو کھانا ڈالتے ہو نا, یہ بھی صدقہ. ہر چیز اللہ کے نزدیک جو اللہ کی خاطر کی جائے. اب ایک انسان نے صدقہ کیا, اس صدقے کی ویلیو کیسے بنے. مثلاً ایک آدمی ہے وہ ایک بلین کا مالک ہے, وہ نکالتا ہے مثال کے طور پر ایک لاکھ ڈالر نکالتا ہے. اب ایک بندہ مالک ہی سو ڈالر کا, وہ ایک ڈالر نکالتا, صحیح. اللہ کے نزدیک کس کی ویلیو, آپ فوراً کہیں گے ایک ڈالر والے کی. اتنی جلدی نہیں کریں, پہلے نیت دیکھیں. ممکن ہے اس نے سو میں سے ایک نکالا ہو لیکن دکھاوے کے لیے نکالا, اور اس نے بلین میں سے ایک نکالا ہونا البتہ وہاں ہونا الٹا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, میں صرف بیان کی خاطر رکھتا ہوں. تو اتنی جلدی نہیں کریں جیسے حضرت داؤد, حضرت سلمان کے سامنے, داؤد کے سامنے آئے کہ بھائی میرے میرے 99 بھیڑیں میری ہیں, ایک بھیڑ اس کی ہے اور یہ مانگ رہا ہے اور یہ اس طرح. تو اتنی جلدی نہیں, پہلے سب سے پہلے دیکھیں نیت کس کی صحیح, جس کی نیت صحیح تھی وہ صدقہ. اور وہ مجھے لیسن دیتا ہے کہ بھائی تم یہ مت دیکھو کہ تم کتنا صدقہ دے, سب سے پہلے یہ دیکھو تم دے کس نیت سے. اب ہمارے یہاں ایک مشکل بنی ہوئی ہے, ہمارے جتنے بھی فنڈ ریزنگ پروگرام ہوتے ہیں یہ صدقے کی ویلیو کو معمولاً زیرو کے نیچے لا کر صدقہ دلواتے, معمولاً ایسی ہوتی ہے. یعنی وہاں اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, دیواروں پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ رہا ہوتا ہے, معمولاً اس میں وہ پیورٹی نہیں ہوتی. تو ان باتوں میں میں بہت مشکلات اٹھا چکا ہوں, غلطی سے میں چھیڑ بیٹھا. تو اس میں کیا تھا, صدقے میں سب سے پہلے کیا دیکھیں, نیت دیکھیں, خلوص دیکھیں. دوسری بات کیا دیکھیں, دوسری بات یہ دیکھیں کہ اس صدقے کو دینے کے بعد احساس کیا ہے. کیا مطلب احساس, اللہ کے نبی کو واقعہ بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کو کسی نے گوشت دیا کھانے کے لیے, کسی پرندے کا انہوں نے اپنی کسی امہات المؤمنین میں کسی کے گھر بھیجوایا اور ان سے کہا کہ صدقہ کیجیے. انہوں نے صدقہ کیا, پھر اللہ کے نبی پہنچے, انہوں نے پوچھا کہ صدقہ کر دیا آپ نے, انہوں نے کہا صدقہ کر دیا اور کچھ بچ گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بچ گیا ہے وہی ہے جو صدقہ کیا ہے وہ بچ گیا. یہ یہاں ہم اپنے مال میں سے جو صدقہ دیتے ہیں اسے بچا ہوا پاتے ہیں یا جو ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے اس کو بچا ہوا پاتے ہیں. اس سے پتا چلے گا ہمارے صدقے کی ویلیو کتنی ہے. حضرت ابو ذر کے پاس تمام اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجے, محمد و آل محمد, لوگ تھکے ہوئے ہوں گے, ظاہر ہے کام کاج کا دن تھا, کام کاج کا دن ہوگا, کچھ لوگ گئے ہوں گے کچھ نہیں گئے ہوں گے, لیکن بہرحال تھکاوٹ پھر بھی آ جاتی ہے. آپ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے اور کچھ سردی کی وجہ سے رگوں میں خون جم جاتا ہے تو انسان کو منہ ہلانے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ آپ کی ہمتوں کو بلند کرے, درود بھیجے محمد و آل محمد. زبوزر غفاری کے پاس ایک مہمان ہے, زبوزر غفاری نے اس کے لیے جانور حلال کرنا تھا. تو یہ میں اس کا پتا چلوں, یہ لوگ جو جانور حلال کرتے تھے اس کا پرپز یہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈنر میں سارا, اصل میں اس کو مسافر جو ہوتا تھا وہ اس کے لیے جانور حلال کیا جاتا تھا, ذبح کیا جاتا تھا تاکہ کچھ یہ کھانے میں کھائے گا اور کچھ جب بھی سفر پہ جا رہا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا جائے, اس خاطر جانور کو باندھ. وہاں جو مہمان آتا تھا وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ اب اگر مہمان آپ کے گھر آ گیا ہے تو اپنے گھر پہنچنے تک ذمہ داری آپ کی. یہ جو چائے پہ آتا تھا یہ مہمان نہیں ہوتا تھا, جو ابھی ابھی یہ بھی بھاری لگنے لگا ہے, میں یہاں پہ کسی کے گھر گیا تو غصہ آیا مجھے, میں اپنا غبار نکال رہا ہوں آپ کے سامنے, حضرت کے سامنے. بہت پہلے کی بات ہے آپ پہچان نہیں پائیں گے. تو اب ہم لوگ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ ہیں, تھوڑا بہت ادب ادھر رہ گیا بچ گیا, البتہ ہم لکھنؤ والے نہیں ہیں ہم لوگ, لیکن بھارت تھوڑا بہت تو ہے. ہم گئے وہاں پر, ہم بیٹھے ہوئے تھے, انڈرسٹوڈ تھا کہ بھائی آپ آ گئے ہیں اور نوم پہلے سے معلوم تھا گیا. تو ہم بیٹھ گئے تو اب وہ بندہ انہیں پاکستانی ہے, چند سال گزرے, چائے پلاؤں گا. میں کہا بھائی ایسے تو میں پانی نہیں پیوں گا. آپ ساری دنیا کو بولتے ہیں کہ آپ کلچرز کی رسپیکٹ کریں, جس کی نہیں ہونی وہ ہماری کلچر ہے بس. اور دوسری بات یہ کہ اتنی جلدی اپنے آپ کو بھول کیوں جاتے ہو. ایک اور دفعہ بیٹھا تھا ایک جگہ پہ, وہاں پہ بات ہو رہی تھی کراچی میں سیکیورٹی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میں سنتا مجھے برا تو لگتا ہے کہ بھائی میرے شہر کے بارے میں کچھ طرح کی برائیاں کر رہا ہے, برا لگتا ہے. میں نے کسی کو کہا ایک دفعہ, اسی میں نہیں کسی سنگاپور میں ہم بھی لے گیا, پر اس نے برائیاں کی, کسی نے میرے اس کے سامنے کہا کہ میں तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे तुम्हारी बात बहुत बुरी लग रही है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी जगह के बारे में इस तरह बुराई। ठीक है, तुम्हारी बात सही होगी, लेकिन इस तरह बुराइयां नहीं करो हमारे सामने। इस जगह ने हमें पाला, अल्लाह की जमीन है, इसने हमें इज्जत दी है, इसने हमें हमें सुकून दिया है। ठीक है, चार मसाइल हैं, लेकिन इतनी जल्दी डिटैच मत करो ना। तो वो बंदा खुदा यहाँ पे बैठा हुआ था टोरंटो में, कई साल पहले की बात, वो जनाब अली तस्करा हो रहा था कि भाई कराची में ये दसवें मसाइल का वो मसाइल हमको नजर आते मसाइल है। ठीक है, बात सही है। तो वो बंदा खुदा कहता है मैं हैरान हूँ लोग वहां रह कैसे रहे, 3 साल हुए थे। बंदे खुदा तू 20-22 साल वहां रहकर वहां सब कुछ करके 3 साल यहाँ हुए नहीं और आगे कह रखे मैं हैरान हूँ वहां लोग रहे कैसे, मारे अब्बा कैसे रहे, मालदार कैसे रहे, बेटी रहे, क्या हो रहा है, इतनी जल्दी अपने आप को भुला दे, बेसलेस रूट्स नहीं अपनी, ये क्या बात है। मुझे तो बिल्कुल बातों का परेशान हो जाता हूँ, आग लगने लगती है अंदर, अच्छी बात नहीं है, इंसान को इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन बुरा लगने लगता है। अपने आप बेसलेस नहीं करो, आपकी रूट्स हैं, ठीक है, आप कहीं चले गए, आप वहां पे सेटल हो गए, अच्छा हुआ गुजर गया आपका, लेकिन इस तरह की हरकतें और इससे भी बड़ी नहीं है, इससे बड़ी नहीं है वो। अब चलो शुक्र है कनाडा की बात नहीं, हम कहीं और की बात। तो वो जनाब यानी अमेरिका में हम एक जगह बैठे हुए थे, बहुत पहले की बात है, वहां पे एक साहब थे, उनको भी मेरे घर में 5 साल हुए होंगे। वो मुझसे कहने लगे अच्छा खुदा का शुक्र है कि वहां पुराने एक आदमी भी बैठे हुए थे जिनको 30-35 साल से अमेरिका में थे, और अमेरिका का बॉर्ड एक जवान भी बैठा। तो वो मेरे सामने कहने की मौलाना ये मुल्क इतना अच्छा है कि जन्नत से बस जरा सा कम है। वो जो पुराने बैठ गए कहने लगा भाई ऐसा नहीं है, मौलाना गलत कह रही है, जवान कहने लगा पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा है, जन्नत से कम है। क्या हो रहा है, अपने रूट्स को इतनी जल्दी भूल रहे हैं हम लोग। और आप जरा तसव्वुर करो कि अगर हम इस तरह से इनसे मुतासिर हो रहे हैं, इनकी कुछ चीजें अच्छी हैं, कौन उसको बुरा कहेगा, कुछ चीजें जो अच्छी हैं। लेकिन ये बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, आप भी पॉलिटिकल सिस्टम्स को जानते हैं, आप भी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को जानते हैं, ये जुल्म का ढेर है यहाँ पे लगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लंदन चले जाए, अमेरिका चले जाए, यहाँ चले जाए, ये बिलाखिर ग्लोबल इकोनॉमी का एक जुल्म है जो कहीं पे जाके पैसे को जमा किए बैठे। वो जो मौला का एक फरमान था ना, तुम लोग जहां कहीं पैसे का अंबार देखना समझ जाना किसी का हक मारा, तो वो सिर्फ 2 घरों के लिए नहीं था। ये इमाम के जो कलिमात होते हैं ये यूनिवर्सल रियालिटीज होती है, ये हर लेवल पे सही होती है। तो ये जो 1 बिलियन के पास इतना पैसा है और बाकी 7 बिलियन मर रहे हैं, लूट रहे हैं बेचारे, और उन जिंदगी में जलील हो रहे हैं इनके हाथ में, ये तो आप समझ रहे हैं आपको जुल्म नहीं हो रहा है क्या? ग्लोबल इकोनॉमी का जुल्म किसी को नहीं पता है क्या? 1% के हाथ में क्या है, 99% किसके ऊपर पल रहे हैं किसी को नहीं पता। उसके बाद आप इस प्रिविलेज के अंदर शामिल होकर आप हमारे ऊपर सर निकाल रहे हैं कि हम यहां पहुंच रहे हैं बेस्ट ऑफ द कंडीशन में, आप उन जालिमों के साथ खड़े होंगे जिनको कल हिसाब देना, अगर आपने इसको अपने साथ अटैच करना शुरू कर दिया। तो भाई खुदा का वास्ता, थोड़ा सा अपने रूट्स के ऊपर रहिए, अपनी ह्यूमैनिटी को इतनी जल्दी लूज ना करें, आप इंसानियत के साथ रहें। इंसानियत सिर्फ ये नहीं है जो 10% यहाँ पे रह रही है, तो हार्डली दुनिया की आबादी का 15-20% भी नहीं है भाई। तो इन चीजों को सोचिए जरा, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आमीन आमीन।
अब बात कहीं से कहीं होती हुई चली गई। तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी के पास एक मेहमान आया, उसने कहा उसको उसके लिए हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने जानवर कुर्बान करना था। अबू ज़र गफ़ारी ने उससे कहा कि बाहर कुछ ऊंट बंधे हुए मेरे, तुम एक ऊंट लेकर अच्छा सा लेके आओ। वो गया वहां पे, उसने देखा कि कुछ सेहतमंद हैं कुछ कमजोर हैं। तो उसने देखा कि भाई अबू ज़र गफ़ारी वैसे गरीब आदमी है, गरीब आदमी है। तो उसने दुबला पतला सा ऊंट निकाला वहां से लेकर आया अबू ज़र के पास। अबू ज़र ने देखा, अबू ज़र ने कहा तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम नहीं चाहते मुझे सवाब नहीं हो, क्या कोई सेहतमंद लेके इससे मुझे क्या मिलेगा, सोचते ही कुछ और। अच्छा हम लोग के साथ क्या मुसीबत है, हम पाकिस्तान में या आप लोग में, हम लोग मिक्स्ड सोच है, एक पांव अपना आखिरत में बसाया हुआ, एक पांव अपना दुनिया में बसाया, और बस तो दोनों एक तरफ चले गए, उनका उधर वाला चैप्टर ही खत्म हो गया। तो अब ये था कि सबसे बड़ी चीज जो आप और मैं लेके जाएंगे वो क्या है, अकीदा, अकीदे के पीछे मार था। दूसरी चीज क्या है, यस सिफा, अच्छी आदत, वैल्यूज, जिसको हम मुद्दा भी करते। तो एक आदमी ने सदका दिया, सदका दे दिया, पहली बात किस नियत से दिया था। अच्छा यहाँ पे एक बात है, कोई ये क्या मैंने सदका दिया था कि मैं दुनिया की बलाओं को दूर करूं, बुरा है, हराम नहीं, हराम नहीं, इतनी वैल्यू नहीं है इसकी, इतनी वैल्यू नहीं है इसकी भी वैल्यू, लेकिन इससे ज्यादा को सोचो, इससे ज्यादा को कोई सोचे, मतलब मैं इस बात को कह बैठा हूं, लेकिन ये कि इससे भी गहराई में जा सकता है, लेकिन अगर कोई ये करे तो गलत नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। पहली बात सदका क्यों दे रहे हैं, नियत देखें। दूसरी बात, सदका जो दिया है वो गया है या बचा है, ये अपने जहन से पूछो, ये गया है या बचा है, ठीक है। अगर इसका दिमाग कह रहा है ये तो चला गया, ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर वैल्यूज अभी उखरवी वैल्यूज नहीं है, ये वैल्यूज में भी मुश्किल है, ये अभी दुनिया से ही अटैच है, थोड़ा सा दीनदार हो गया, इतना दीनदार हो गया कि सबका दे दिया, लेकिन अभी दुनिया से ये अपना दिमाग नहीं निकाला, दिल वहीं पर अटैच हो। अच्छा ऐसा क्यों हुआ हुआ, क्योंकि इसने अकीदे के अंदर आखिरत और दुनिया की मारिफत हासिल नहीं की है। अगर अकीदे में ये मारिफत पे पहुंचा हुआ होता कि दुनिया क्या है आखिरत क्या है, तो ये नहीं हो सकता, ये सब के दिए हुए को बचा हुआ हिसाब, इससे बदतर भी होता है वो, क्या होता है, सदका देता है और उसके बाद कहता है अब इसका मतलब है यहां मेरी चौधराहट चली, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसने सदका दिया ही नहीं है, मैं कसम खा सकता हूं ये दिया ही नहीं है इसने, ये जो इसकी बेस पर अपनी चौधराहट जमाना चाह रहा है ना, इसने दिया ही नहीं है। मैं मामूलन अवॉइड करता था इन मसाइल में पढ़ने से, पैसे के मामले जो दीन का पैसा होता, तो एक दफा कभी ना कभी मुश्किल में फंसना ही पड़ जाता। मैं किसी के पास गया, अब्दुल्ला के पास, और कहा मैं, एक आदमी आता है खून देने के लिए, लेकिन वो जो बातें कर रहा है वो ये कह रहा है मैं चाहता हूँ खून हो, वैसे हो, यूं करो, यूं करो, तो कहने की मत लेना इससे मत लेना। मैं कह क्यों, क्योंकि इसका मतलब है इसने अपनी प्रॉपर्टी से इस पैसे को निकालना ही नहीं है, ये खुम्स नहीं देना, अभी तक इसकी दिमाग में कि इसकी प्रॉपर्टी है तो रहने दो इसके पास, मत तो इसका बोल, ये देने को तैयार नहीं हुआ। तो असल एहतियात करने वाले ना वो ये कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर कोई बंदा सदका दे रहा है ना, खम्स दे रहा है, और बाद में उसकी बेस पे चौधराहट देख रहे हो कि उसके दिमाग के अंदर है, फौरन वापस करो, उसका पैसा भी नहीं निकला, इसमें हाथ में। तो अजीजा मोहतरम, आखरत अगर इतनी सस्ती होती तो ये नहजो बलागा इतना ना डरा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं सब डरा लेता हूँ, उसके बाद एक उम्मीद भी बनाना चाहता हूँ, उसके बाद उम्मीद बनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी बशीरत है और नजीर थे, हम मौलवी पहले नजीर होते हैं फिर बशीर होते हैं, हम मौलवी उल्टा होते हैं, तो पहले नजीर होते हैं फिर डराते हैं, अच्छा उसके बाद हम में से कुछ सिर्फ नजीर ही होते हैं, बशीर होते ही नहीं, वो डरा डरा के मार देते हैं और चले जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं थोड़ा सा नजीर बनूँ और आखिर आखिर में जाके थोड़ा सा बशीर भी हो जाऊँ कहीं ना कहीं, और उसकी उसकी मसनूई बशारत नहीं हो सकती, यहाँ बैठ के कोई काम मसनूई नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ बैठ के जो काम करना चाहिए असली होना चाहिए। तो इस बशारत की बुनियाद खोखली नहीं है, इस बशारत की बुनियाद सॉलिड है, वो क्या है, एक जुमले बोलो आप इमाम हुसैन के बोल रहे हैं, ये सॉलिड बुनियाद, ये बहुत मजबूत बुनियाद, हर दिन नहीं रोएगा उसे, जिससे खुदा को उम्मीद है कि ये आने वाला आ चुका है, एगा वो रोएगा, बिल्कुल कोई उम्मीद ना हो वो नहीं रोएगा, وہ کہیں اور ہوگا. آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ تو رونا تو ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. مانوی دنیا کے اندر رونے کی ویلیو ہے, بہت ویلیو. اگر آپ سید الشہداء کے لیے روئیں, دل میں دکھاوے کے رونے کی بات نہیں کر, دل سے رونے کی بات, جس میں ایک انسان سید الشہداء کو سنتا, ان کے مصائب کو سنتا دل سے. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ میرے جیسا پڑھنے والا مجلس میں پڑھے تو روئے. نہیں نہیں, جو دل سے رونے والا ہوتا ہے یہ کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے اکیلے میں بھی روتا ہے. مثلاً کیسے روتا ہے؟ بہت سادہ سی بات, اپنے گھر میں ہوتا ہے, کبھی پیاس لگتی ہے, پانی پیتا ہے, تو سید الشہداء کے بچوں کی پیاس ہو جاتا ہوتا ہے. کبھی سفر میں کسی مشکل میں ہوتا ہے, سید الشہداء کی غربت کو یاد. جو سچا رونے والا ہوتا ہے وہ کسی ماحول کے انتظار میں نہیں بیٹھتا, وہ اکیلے میں بھی روتا ہے. ہاں جمع ہو جائے لوگ تب بھی روئے گا, لیکن اکیلے میں بھی روئے گا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ اور میں کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں یہ چانس رکھیں کہ اکیلے میں امام حسین بھی ہو گیا, اور کاش صبح صبح یہ کر لیا کریں تو پورا دن ہے. صبح صبح سعید الشہدا کی کوئی زیارت پڑھ لیا کر, کوئی مجھ سے پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ مولانا ہم زیارت پڑھتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا. کوئی بات نہیں, زیارت پڑھتے ہوئے تھوڑا سا کسی ایک کے مصائب کو سوچ لیا. میں بعض وقت خود زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوتا ہوں, ایک تو میرے دل کے اوپر برکت نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر میں تھوڑا سا روک کے کہتا ہوں کہ اکبر کے غم میں شریک نہیں ہونا, آج کیوں محروم کروں اپنے آپ, کیا پتا میرا آخری دن سید الشہداء کے غم میں روکے جاؤں گی. آپ الحمدللہ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, آپ سید الشہداء کے غم میں رونے والے ہیں. مجلس بی بی سید السلام کا علیہا کے نام کی اللہ کا نظام تو سب کچھ جانتا ہے, سب کو پہچانتا ہے. اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مقام اور منزل دی ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی سید الشہداء کا چاہنے والا کبھی برزخ میں کسی مشکل میں پھنستا ہے تو سید الشہداء کے نام پر رسول گرامی کہتے ہیں, یہ میرے حسین کا چاہنے والا. کبھی بی بی سیدہ ارشاد فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا, ایک بار بڑی عجیب سی ذہن میں آتی ہے, میں سوچ رہا تھا کہ میں نہیں کہوں گا لیکن پھر اپنا سوچتا ہوں بول دینا چاہیے. کبھی ڈرتا ہوں کہ ریاکاری ہو رہی ہے اس میں, جب میری والدہ کا انتقال ہوا اور لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے, میں بھی ان کے لیے دعائیں کرتا تھا, وہ بہت عبادتیں کرتی تھیں, قرآن پڑھتی تھیں, روزے رکھتی تھیں, عزاداری بہت لمبی مدت تک انہوں نے بہت اچھی عزاداریاں کی ہیں, روزانہ پانچ پانچ مجلس ماتمداری بھی کرتی تھیں, مرثیہ پڑھتی تھیں, بہت کچھ کرتی تھیں. انتقال ہوا کہ میرے مرنے سے پہلے میری ماں چلی گئی ہے, مجھے اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں سوچتا تھا اتنی دعائیں لوگ ان کے لیے کر رہے ہیں, اتنا انہوں نے خود اپنے لیے کیا, ان کا ایک مقام ہوگا, اور اگر ان کا آخرت میں مقام ہوگا تو وہ مجھے مشکل میں نہیں چھوڑیں گی, کہیں نہ کہیں میرا ساتھ دیں گی. جب میں سوچ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا گھبراؤ نہیں, ماں پالنا بھی ہے, یہ تو دنیا کی ماں ہے, ایک وہ ماں بھی ہے جس کے بچے کے غم میں ہم روئے ہیں. کوئی رشتہ شاید ختم ہو جائے لیکن سید آخر نہیں ہوگا. تو آپ انشاءاللہ مطمئن رہیں, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب پوری دنیا یہ تمنا کر رہی ہوگی کہ جس سیدہ کا ظاہر لطف نصیب ہو جائے, اور منادی ندا دے گا کہ جو سہن کے رونے والے ہیں وہ سیدہ کی شفاعت میں شامل. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيا آدم الذين ظلموا ايام القدم ينقلبون. پروردگار بخش مولا امام حسین و پاس مولا علی اکبر مولا علی اصغر کی شہادتوں کا خدا ہمیں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس دنیا میں ان کی پیروی اس دنیا میں ان کی جوار رحمت نصیب فرما. پاک پروردگار اس دنیا میں ان کی اطاعت اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما. خداوندہ حق کے صاحب ذوالفقار اہل بیت کے چاہنے والے جس محاذ میں بھی موجود ہیں دشمنوں سے نبرد آزمائیں ان کے مومنوں کو فتح نصرت نصیب فرما. پاک پروردگار ان کے دشمنوں کو صہیونیت اور وہابیت کو نیست و نابود فرما. پاک پروردگار تجھ واسطہ نبی اولاد نبی کا اہل بیت کے چاہنے والے کچھ جیلوں کے اندر ہیں زندانوں کے اندر ہیں خدا تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا ان مظلوموں کو جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما. خداوندہ بیماروں کو بحق امام سجاد علیہ السلام شفاء عاجل کامل نصیب فرما. خدا یا ہم تیری درگاہ میں اپنی نسلوں کے لیے دس پہ دعائیں تجھے مولا علی اصغر کا واسطہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابے داروں میں قرار فرما. خدا بندہ اسی دنیا کے اندر سید و سردار مولا و راقا امام آخرزمان کے ظہور کا دن دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما. ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. اقرار میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.